ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ونبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ونبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکروں کو کثرت سے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی. ابھی چند آیتیں ان کے کچھ حصے آپ کے سامنے پڑھے گئے, چند حدیثیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں. ویسے اس سلسلے میں ایک بڑا ذخیرہ آیات کا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے جو رسائل ہیں فضائل کے, ان میں ایک رسالہ ہے فضائل ذکر. آپ دیکھیں گے کہ فضائل کے کسی بھی رسالے میں حضرت نے آیات اتنی کثرت سے نہیں پیش کی جتنی فضائل ذکر کے اندر. بہت ساری آیتیں, ایک بڑا ذخیرہ قرآن پاک کی آیتوں کا حضرت نے فضائل ذکر کے اندر پیش کیا ہے, اور احادیث کا بھی ایک بڑا ذخیرہ پیش کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں, احادیث ہیں, ان کا احاطہ دشوار ہے. نمونے کے طور پر ابھی چند آپ کے سامنے جو پڑھی گئیں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. پہلی آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو, کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, بہت زیادہ. ایک بات اور بھی اہل علم کے لیے نکتے کی ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی عبادت کے ساتھ کثرت والی صفت کا اضافہ سوائے ذکر اللہ کے اور کسی میں نہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مقامات پر قرآن کے اندر اور جو ہے عبادات کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان عبادات کرنے والے اہل ایمان کی ان اوصاف کو بیان کیا گیا ہے, لیکن لفظ کثیرن والی صفت اور تاکید کسی اور کے ساتھ نہیں سوائے ذکر اللہ کی. قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ذکر اللہ کے ساتھ یہ تاکید آئی ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. تو کثرت سے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لی ہو گیا؟ ایسا تو نہیں نا. آدمی اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, لیٹے لیٹے, جاگتے ہوئے, ہر حالت میں. قرآن پاک میں فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. انسان کی تین حالتیں ہیں, یا تو وہ کھڑا ہوگا, یا بیٹھا ہوا ہوگا, یا لیٹا ہوا ہوگا اپنے پہلو کے اوپر. قرآن میں ان تینوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر اللہ قیاما, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے کھڑے, وقودا اور بیٹھے بیٹھے, وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے اوپر لیٹے لیٹے. قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ابھی عقل مند کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل مند کی تشریح فرماتے ہیں خود, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے. گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو اولو الالباب عقل مند سمجھدار کے لقب سے یاد کیا جائے. تو بہرحال یہ تین ہی حالتیں ہیں انسان کی, یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. قرآن میں ہر حالت میں اس ذکر اللہ کی تاکید آئی ہے اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے, یعنی جب ذاکر ہوتا ہے, ذاکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے, تو جس وقت بندہ ذاکر ہوتا ہے اس وقت وہ مذکور ہوتا ہے, یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ مذکور ہونے والی جو صفت ہے بندے کی, اس کا مقام, یہ مذکور ہونے والا مقام ذاکر ہونے والے مقام سے بہت اونچا ہے, لیکن یہ حاصل کب ہوگا؟ جب کہ آدمی ذاکر بنے گا تو مذکور بنے گا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. کتنا اونچا مقام, کہاں انسان, اس کی کیا حیثیت. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی گویا عظمت اور کبریائی کے باوجود اس کو یاد کریں. حدیث قدسی ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, وانا معاہ اذا ذکرنی, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے. گویا ذکر اللہ کا ایک اور فائدہ بتا گیا, معیت, اللہ کا ساتھ. یعنی جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. انا معاہ اذا ذکرنی, جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. آگے فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ, اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو وہ جس مجمع میں مجھے یاد کر رہا ہے اس سے بہتر مجمع میں, یعنی فرشتوں کے مجمع میں, باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو یاد کرتا ہوں. آگے فرماتے ہیں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا, بندہ اگر ایک بالشت میرے قریب آتا ہے, میری طرف بڑھتا ہے, تو میں ایک ہاتھ, یہ دو بالشت کا ہوتا ہے, ناپنے کے لیے جو ہاتھ, یہ ہاتھ کا ہی, کوئی بھی اپنے ہاتھ کو ناپ لیجیے, اپنے دو بالشت کے برابر ہوگا. تو گویا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو بالشت, ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا, اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک باع, باع آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے یوں, یہ باع کہلاتا ہے. वैसे आम तौर पर उसका तर्जमा लोग यूं करते हैं, दो हाथ, लेकिन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, नापने के लिए हाथ का जो हिस्सा इस्तेमाल होता है वो इतना ही है। कितना? कोहनी से लेकर ये उंगली के सिरे तक का। तो ये जब दोनों हाथों को फैलाएंगे तो ये दो हाथ नहीं है बल्कि चार हाथ हैं, एक दो तीन और चार, समझा कि नहीं। गोया बंदा एक हाथ अल्लाह ताला की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला चार हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। वही नतानी हर वलतन अतई तुहु, वही नतानी मशियन अतई तुहु हर वलतन, और अगर वो चलकर मेरी तरफ आता है तो बारी ताला फरमाते हैं मैं दौड़कर उसकी तरफ जाता हूँ। क्या शान है, कितना ऊंचा मकाम जाकिर को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। जिक्रुल्लाह कोई मामूली चीज नहीं है, यो पूरी कायनात का खुलासा है, पूरी शरीयत का खुलासा है। अल्लाह ताला ने ये शरीयत मुतहरा के जो अहकाम नाजिल फरमाए उस सब का खुलासा यही है कि बंदे अल्लाह को याद करें 24 घंटे दवा में जिक्र। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये गोया तसव्वुफ के का मकसद क्या है, दो चीजें हासिल करना, दवा में जिक्र और दवा में ताअत। हमेशा आदमी अल्लाह की फरमा बरदारी में लगा रहे और हर वक्त अल्लाह की याद में, उसको दवा में जिक्र से तावीर करते हैं। और दवा में जिक्र की कैफियत में आगे बतलाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि ये पूरी शरीयत अल्लाह ताला ने जो नाजिल फरमाई इंसानों के वास्ते वो इसीलिए कि उसके नतीजे में हर आदमी 24 घंटे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, उसका कोई लम्हा, कोई मिनट, कोई सेकंड अल्लाह की याद से गफलत में ना गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे तरीके बतलाए कि आदमी अपने तबीयी ज़रूरियात उसके साथ अल्लाह ने लगाई हैं, जो है थक जाता है सोने की ज़रूरत पेश आती है, और खाने पीने की ज़रूरत पेश आती है, कज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आती है, इन तबीयी ज़रूरियात के मौके पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआएं सिखलाई कि उनके दौरान भी आदमी उन दुआओं के ज़रिए से अपना राबता और कनेक्शन कायम किए रहता है। किसके साथ? अल्लाह के साथ, गाफिल नहीं होता। लुकमा खा रहा है लेकिन ध्यान उसका अल्लाह की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह खाते हुए पढ़ता है, बिस्मिल्लाह बोल करके पढ़ता है, खाता है। तो गोया इसी तरह तमाम उम्र के अंदर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था गोया हर वक्त आदमी अल्लाह के जिक्र में। बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह का जिक्र पूरी कायनात की रूह है, इसीलिए हदीस में आता है कि जब तक रूए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक आदमी भी मौजूद होगा तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत कायम नहीं फरमाएंगे। लेकिन जब एक आदमी भी ऐसा मौजूद नहीं रहेगा तो अब ये कायनात इस काबिल नहीं रही कि इसको बाकी रखा जाए, अब कयामत आएगी। तो जब एक भी आदमी अल्लाह अल्लाह कहने वाला है तो कयामत नहीं आएगी। उसका मतलब यही हुआ ना कि जिक्रुल्लाह ये रूह और जान है, किसकी? कायनात, कायनात उसी से कायम है। तो बारी ताला फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा। और एक और आयत जो पढ़ी आप पर, बारी ताला का इरशाद है कि वमन आरदान जिक्री फैन लहू मईशतन दन का, जो आदमी मेरी याद से मुंह मोड़ता है, गफलत बरतता है, एराज करता, उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। आज हमारी जिंदगियां जो है ना तंगी का शिकार हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अल्लाह की याद से गफलत, अल्लाह के जिक्र से गफलत के नतीजे में हम लोग परेशानियों का शिकार हैं। तो वमन आरदान जिक्री फ़ैन लहू मईशतन दन का, और बारी ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र ही से اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. کس کو؟ دلوں کو. دل کو کسی اور چیز سے سکون نہیں ملے گا. دل کو سکون دینے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر. جتنا آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہوگا, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور ہوگا, اتنا ہی اس کو بے چینی ہوگی. آج دنیا بے چینی کا شکار کیوں ہے؟ وہ اسی لیے غفلت. تو بہرحال بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے. احادیث میں بھی ایک حدیث کا تو وہ ترجمہ کر ہی دیا. دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال, اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا, غافل ہے, وہ ایسا ہے جیسا کہ مردہ. ایک بزرگ ایک دوسرے بزرگ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے. راستے میں پیدل جا رہے تھے, تھکاوٹ ہوئی, ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹے. اس درخت کے اوپر دو پرندے آپس میں بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ان کو سمجھا دی. پرندوں کی بات وہ ان کی بات بولیاں بھی ہے, ان کی زبان ہے. اللہ اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں سکھلاتے ہیں. قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پرندوں کی بولی بتلائی تھی کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں, وہ سمجھتے تھے. تو اب اس وقت اللہ نے ان بزرگوں کو بھی یہ القا فرمایا. تو ایک پرندہ دوسرے کو پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو فلاں صاحب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو سوال کرنے والا کہتے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا. تو اب یہ سوچنے لگے کہ میں ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, ان کا تو انتقال ہو گیا. ابھی کافی مسافت باقی تھی اور اچھی خاصی مسافت طے کر چکے تھے, آدھی سے زیادہ. تو گویا بیکار ہے جانا. پھر انہوں نے سوچا جاؤں, اپنا ارادہ ملتوی نہیں کرتا, اگر زندہ ہوں گے تو ملاقات ہو جائے گی, نہیں تو تعزیت کر لوں گا. چنانچہ وہ گئے, دیکھا وہ بزرگ تو زندہ سلامت ہے. خیر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا حضرت عجیب معاملہ ہے. کیا کیا؟ پرندے بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں کیا بولا؟ کہا ایسا ایسا ہوا. تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا وقت تھا؟ تو انہوں نے یاد کر کے سوچ کر کے بتلایا کہ فلاں وقت یہ بات ہوئی تھی. ان بزرگوں نے سوچ کر کے کہا, ہاں اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا. ان پرندے نے صحیح کہا تھا کہ جو کہا کہ وہ تو انتقال ہو گیا, وہ اسی لیے وہ ذکر سے غفلت کو تعبیر کیا. تو حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے زندہ, اور جو غافل ہے وہ ایسا ہے جیسے مردہ. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول, شریعت کے احکام بہت ہیں, فرائض واجبات کا تو آدمی اہتمام کرتا ہی ہے, نفلوں کی بھی گویا کوشش کرتا ہے, اور نوافل کا جو ہے سلسلہ بڑا لمبا چوڑا ہے, تمام نوافل کو جو ہے سمیٹنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اس آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجیے, اخبین بے شعین اتشب بس ہو بہی, جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں نفل اعمال میں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یزال لسانک کا رتبن بے ذکر اللہ, تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے, یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہو, یہ ہے بہترین عمل. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایو العباد افضل درجتن عند اللہ یوم القیامہ, قیامت کے روز کون سا بندہ تمام بندوں کے اندر سب سے بہتر اور افضل درجے والا مقام والا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, الذاکرون اللہ کثیرًا والذاکرات، وہ اللہ کے بندے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، اور وہ اللہ کی بندیاں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شیئن سقالتم، ہر چیز کے میل کو دور کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے تو اس کو صابن کے ذریعے سے دھویا جاتا ہے، ہے یا نہیں؟ لوہا اگر زنگ خوردہ ہو جائے تو بھٹی میں آگ میں ڈال کر کے اس کو میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے۔ جیسی جیسی چیز اس کے مطابق اس کا صابن، یعنی اس کو صاف کرنے والا۔ تو سقالت القلوب ذکر اللہ، دل بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ دل کے میل کو دور کرنے والی چیز کون سی ہے؟ دل کی میل کی صفائی کرنے والا صابن کون ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب سے اتنا نجات نہیں دے سکتی جتنا اللہ کا ذکر۔ صحابہ نے پوچھا، جہاد بھی نہیں؟ کہا جہاد بھی نہیں۔ تو اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، آپ فضائل ذکر اٹھا کر دیکھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ کا حکم دیا۔ اب یہ ذکر اللہ کا جو حکم دیا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ ہم لوگ اللہ کا نام لیں گے کثرت سے تو اللہ تعالیٰ کا مقام، نعوذ باللہ، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بڑائی میں زیادتی ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کریں۔ ایک تو اللہ کا وہ ارشاد جو قرآن میں آیا، اور دوسرے اور بھی بہت سی چیز اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ تو حدیث قدسی ہے، اس میں دو جملے اس میں سے نقل کرتا ہوں، وہ تو بہت لمبی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی فضائل ذکر کے اندر بیان کیا ہے۔ یا عبادی، لو ان اولکم واخرکم انسکم وجنکم کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے، انسان اور جنات، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقویٰ رکھنے والا، یعنی کون؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اتقا قلب رجل واحد منکم کی تشریح میں فرمایا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام لوگ ایسے اللہ کے فرما بردار بن جاویں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایسا مقام تو نہیں حاصل کر سکتا، لیکن مان لو بالفرض کہ ایسے سب بن جائیں، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بڑائی میں، میری سلطنت میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی شان تو بے نیاز۔ یا عبادی، لو ان اولکم واخرکم انسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہے، یعنی شیطان، ایسے بن جاؤں۔ ساری دنیا کے انسان شیطان جیسے نافرمان بن جاؤں۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں، میری بڑائی میں، میری حکومت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی شان تو بے نیاز ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہم نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، اس سے اللہ کی عظمت میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ نے ایک موقع پر لکھا ہے. وہاں کا ایک ان کا جانا ہوا وہاں اسپین, اسپین میں کہا قرطبہ کی جو جامع مسجد کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد سمجھی جاتی تھی, یہ مسجد نبوی کا جو اضافہ شاہ فہد کے زمانے میں ہوا اس سے پہلے پوری روئے زمین پر سب سے بڑی مسقف مسجد یہی قرطبہ کی جامع مسجد تھی. لیکن جب عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا یہ اسپین, مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی, عیسائیوں نے قبضہ کیا تو اس مسجد کو انہوں نے گرجا بنا دیا. ساری مسجدوں کو بنایا, ایک ہی کیا, سبھی مسجدوں کو بنایا ہے. جتنی بھی ملکوں میں مسجدیں تھیں آپ جا کر کے دیکھ لو. تو جو لوگ جاتے ہیں اسپین کا دورہ کرنے کے لیے سیاحت کے لیے, مفتی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے, کہا اس مسجد میں جانا ہوا تو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے قانونی طور پر. کہا کہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی دو تھے وہاں پہنچے اور کہا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا چپکے سے دو رکعت پڑھ لو اذان, تو جلدی سے ہم نے دو رکعت نماز کا بھی وقت تھا پڑھ لی. کہا میں جب سجدے میں گیا تو اس وقت دل میں یہ خیال آیا یہی تو وہ مسجد تھی, جب یہاں سے اذان کی آوازیں گونجتی تھیں تو ہزاروں قدم جو ہے نماز کے لیے اس مسجد کی طرف آگے بڑھتے تھے, اور جماعت کے ساتھ جب نماز شروع ہوتی تھی تو ہزاروں پیشانیاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی تھی. اس وقت بھی اللہ اللہ تھا, اور آج جب کہ ایک آدمی بھی اس کے نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ پابندی لگی ہوئی ہے. ہم لوگ بھی گئے تھے ایک مرتبہ برطانیہ کے سفر سے, ساتھیوں نے کہا کہ اسپین جائیں, تو وہاں ہم دو تھے ہندوستان سے گئے ہوئے اور دوسرے 10 ساتھی برطانیہ کے ہمارے احباب وہاں اسپین گئے اور اس مسجد میں بھی گئے. ہمارا جو حلیہ ہے, ہماری شکل و صورت, کرتا پائجامہ ٹوپی اور جو ہے داڑھی وغیرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ قوم نماز پڑھے بغیر رہے گی نہیں, سمجھ آیا کہ نہیں. تو ہمارا ساتھی جو ہے جب ٹکٹ لینے کے لیے گیا, وہ چونکہ تاریخی عمارتوں کو جب دیکھنے کے لیے آدمی آئے تو وہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے, تو ٹکٹ دینے والے نے سختی سے تاکید فرمائی, تاکید کی کہ دیکھو اندر نماز مت پڑھنا, اگر پڑھو گے نا تو اسی وقت نکال دیں گے اندر سے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب وہ ٹکٹ لینے کے لے کر کے آیا اس کے بعد وہاں کی جو سیکیورٹی تھی اس کا جو ذمہ دار تھا اس نے فون کر کے ایک پورا ایک دستہ مزید 10-15 آدمیوں کا پولیس کا بلا لیا اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک آدمی لگا دیا. یہ کہیں کسی کونے میں بھی نماز پڑھے نہیں. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, ہمارے ساتھی تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر کوئی کونا یوں سمجھ کر کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ابھی تو ہاتھ یوں کیے تھے اللہ اکبر کہنے کے لیے کہ پیچھے سے اس نے آگے پکڑا اور باہر لے گئے. میرا بھی جی بہت چاہا لیکن چونکہ ایک آدمی کیا وہ ابھی دیکھنے کا بھی موقع نہیں رہے گا. وہاں ایک جو ہے وہ فلیٹ پڑے ہوئے تھے کرسی, اس پر بیٹھ کر ایسے ہی اشارتاً پڑھ لی. لیکن میں نے سوچا وہی بات یاد آئی مفتی صاحب کی, دیکھو یہ مسجد تھی کہ جہاں اذان ہونے پر ہزاروں لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور آج ایک بھی نہیں. اس وقت بھی اللہ اللہ تھا, اس کی عظمت و شان میں کوئی کمی نہیں تھی, اور آج بھی اللہ اپنی اسی شان کے ساتھ قائم ہے بے نیازی کے ساتھ, آج بھی اللہ کی عظمت اور شان میں کوئی کمی نہیں. یہ نغمہ گل لالا کا, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں, لا الہ الا اللہ ہر حال میں اللہ الہ الا اللہ. حقیقت تو یہ ہے اللہ کی شان, اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کہا ہے, من نہ گردم پاک از تسبیح شان, پاک ہمیشہ شوندو درفشاں. وہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ کے اس یہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے جب میری تسبیح پڑھتے ہیں, بندے تب تسبیح پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے جانتے ہو؟ سبحان اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں, میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں, یہ اس کا ترجمہ ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ بندے کے سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا. من نگردم پاک از تسبیح شاں, پاکم ایشاں شوندو درفشاں, بلکہ وہ میرا نام لینے سے وہ پاک ہوتی ہیں. ہماری گندی زبانیں اللہ کا نام لینے سے کیا ہوتی ہیں؟ پاک ہوتی ہیں. بلکہ ہماری زبانیں تو اس لائق نہیں تھیں کہ اللہ اپنے نام لینے کی اجازت بھی دیتے. ہزار بار بشویم دہن زے مشکو گلاب, ہنوز تو نام تو گفتن کمالے بے ادبیش. ایک شاعر کہتا ہے فارسی کا کہ ہزار مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں تو بھی یہ اللہ تیرا نام لینا بڑی بے ادبی ہے. حقیقت یہ ہے ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ اللہ کا نام لینے کی ہمیں اجازت ملتی, لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اجازت نہیں بلکہ حکم دیا. پانچ وقت 24 گھنٹے میں اب مقرر کیا, اللہ کا منادی اعلان کرنے والا مؤذن اذان دیتا ہے, حی علی الصلاح, حی علی, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کے لیے, اور ہمیں غفلت میں پڑے ہوئے. یہ اللہ کا منادی اللہ کی طرف سے آواز دیتا ہے, یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. لیکن یہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج اس لیے نہیں, ہمارا فائدہ ہے. اللہ کا ذکر ہم کریں گے تو فائدہ اللہ کا نہیں, کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ. ورنہ قیامت کے روز عرض کریں گے انبیاء, اللہ سے عرض کریں گے, ما عبدنا کا حق عبادتی کا وما عرفنا کا حق معرفتی, یا اللہ تیری پہ تجھے پہچاننے کا جو حق تھا اس کے مطابق ہم نے تجھے نہیں پہچانا, اور تیری عبادت کا جیسا حق تھا اس کے مطابق تیری عبادت ہم نے نہیں کی. اللہ کی عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں. مشکات میں روایت ہے کہ آسمان کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول. ان سما تائتو وحق لہا ان تائت, کہ آسمان چڑچڑاتا ہے. کوئی جب کرسی ہو نا یہ لکڑی کی اور کوئی بھاری بھرکم شخصیت بیٹھ جائے تو اندر سے کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے, اس کو چرچرانا کہتے ہیں. اتیت کی آواز بولتے ہیں اس کو اتیت. بس اتیت اصل تو کہتے ہیں وہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے اور اس پر بوجھ پڑتا ہے تو اس میں سے جب آواز نکلتی ہے. تو کہا آسمان چرچراتا ہے اور اس کو حق ہے کہ چرچرائے, اس لیے کہ کوئی جگہ اس کے اندر ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. تو اللہ کی عبادت تو کرنے والے کر رہے ہیں, ہماری عبادت سے کچھ, ہماری کیسی عبادت تو ہم جانتے ہیں کیسی غفلت والی ہے. ہم جب نیت باندھتے ہیں ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اللہ اوپر کیا کہا, ایک بٹن آن کر دیا, کیا ساری دنیا کے تصورات شروع ہو گئے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ تو حقیقت تو یہ, کیا ایسی عبادت سے اللہ تعالیٰ, یہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کھڑے رہنے دے, ہماری نماز تو ایسی ہے کہ منہ پہ مار دی جائے. ہمیں تو اپنی نمازوں کا روزانہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. خیر یہ دوسری بات ہے. ابھی میں بات جو عرض کر رہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا یہ حکم دیا تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذکر کرنے سے نعوذ باللہ اللہ کی شان بڑھ جاتی ہے؟ نہیں. تو پھر کس کا فائدہ ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ بندوں کا. ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا گیا. فائدہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا جب ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی یاد دل میں بیٹھے گی. اب ایک بات اور بھی ہے, ذرا آگے بڑھنے سے پہلے بیچ میں اس کو بھی حل کر لیں. بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں مولوی صاحب کیا اللہ کا ذکر کریں, تسبیح لے کر کے بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرنے کے لیے تو پتہ نہیں اس وقت دل کہاں گھوم پھر رہا ہے, کن خیالات کے اندر ہے. جیسے نماز کا بھی حال بتلایا. فارسی میں ایک شعر ہے, کیا بر زباں تسبیح ہو بر در دل گاؤ خر, این چنی تسبیح کے دارد اثر, کہ زبان کے اوپر تو اللہ 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 کا نام ہے اور دل میں گائے اور گدھے کا، یعنی وہ کسان لوگوں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس کا تصور، دل میں آپ کی دکان کا تصور ہے، ایسی تسبیح سے کیا فائدہ؟ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شعر کے اندر ترمیم کی، یعنی اصلاح کر دی، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر. فارسی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ زبان کے اوپر تو اللہ اللہ ہے اور دل میں جو ہے گائے اور گدھے کا تصور ہے، ایسی تسبیح بھی اپنے اندر فائدہ رکھتی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عبیتی میں اور ہم نے اپنے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان سے کئی مرتبہ یہ قصہ سنا کہ ایک دن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں، جبکہ آپ کی بینائی کی جا چکی تھی، گھر سے کھانا کھا کر لوٹے، خانقاہ میں آئے دوپہر کے وقت. جب آئے تو پوچھا، ارے بھائی کوئی ہے یہاں؟ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب، جو حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میں ہوں یحییٰ. اور کون ہیں؟ الیاس. مولانا الیاس صاحب چھوٹے تھے اس وقت، وہاں پڑھتے تھے مولانا اپنے بھائی کے، بڑے بھائی کے پاس، بھئی یہ دو بھائی ہی تھے. کہا اور بس ہم دو ہی ہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جوش کے ساتھ ایک جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. کوئی آدمی یوں سمجھتا ہو کہ میں پڑھتا ہوں تسبیح اور میرا دل غافل ہے دوسرے طرح، کوئی نہیں نہیں فائدہ ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کے فائدے کا، فائدہ ہو رہا ہے کتنی غفلت سے. ارے بھائی آپ املی کا اور لیمو کا نام لیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ جب ان چیزوں کے نام لینے میں، ابھی تو وہ ہیں نہیں یہاں، خالی نام لیا تو نام لینے میں منہ میں پانی آ جاتا ہے، چیزوں کا یہ اثر ہے، تو پھر اللہ کے نام میں کیوں اثر نہیں ہوگا؟ لیکن وہ غفلت کے پردے اور غفلت کا غبار ہمارے دلوں پر اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے کہ وہ جو تھوڑا اثر ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی گھر مدت سے بنجر پڑا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے، اس گھر کے اندر مٹی غبار کی تہیں جم گئی ہیں، دو دو تین تین چار چار فٹ کی، سمجھے، تھوڑی نہیں. اب آپ جھاڑو لے کے ماریں گے نا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جھاڑو کا فائدہ نہیں ہوا، نہیں جھاڑو کا فائدہ ہوا، لیکن ایسا نہیں کہ ابھی وہ مکان کیا ہو جائے، صاف ہو جائے، وہ تو بہت جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے، دو چار مہینے تک لگاتار لگے رہیں گے، اور کئی آدمی لگے رہیں گے تو کہیں وہ کچھ ذرا یہ جو ہے مٹی کی تہیں دور ہوگی. تو ہمارا دل جو ہے نا، وہ غفلت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری غفلت کے نتیجے میں، کہ وہ اللہ کا نام لینے سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اس فائدے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ترازو ہوتی ہیں، ترازو، اس ترازو میں ایک پلڑے میں آپ ایک کلو کا جو باٹ ہوتا ہے، باٹ وہ وزن کرنے کا یہ آتا ہے نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ترازو کو تو اسکیل کہتے ہیں، اور وہ ویٹ، وہ ایک کلو والا ویٹ ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں گیہوں کا ایک دانہ. کیا اب ایک دانہ آپ ڈالیں گے تو ادھر ایک کلو کا ویٹ ہے، وہ ایک دانے سے کیا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑا، دکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ فرق پڑا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا. دوسرا دانہ ڈالو، اس کا بھی فرق پڑا ہے، ایک ایک کر کے دانہ ڈالتے جاؤ، دانہ ڈالتے جاؤ، یہاں تک کہ ڈالتے 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 ایک دانہ ایسا پڑے گا کہ وہ پلڑا کیا ہو جائے گا، جھک جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو وہ جو آخری دانے نے پلڑے کو جھکایا، تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جھکایا، جھکانے میں تمام دانوں کو کیا ہے، دخل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آخری دانے نے کھا لیا سر، آخری وہ تو اب تک یہ دانے اندر پڑتے رہے، اپنا اثر دکھلاتے رہے، وہ تو ابھی دکھا نہیں، ظاہر نہیں ہوا، وہ آخری دانے نے آ کر سب اس اثر کو کھول دیا. तो अल्लाह का नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो, एक दिन आएगा कि दिल के ऊपर से गफलत के पर्दे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अल्लाह अल्लाह का नाम कसरत से याद करो। ये जबानी जिक्र जो है ना, जबानी जिक्र, ये दिल में, कोई कहता है भाई दिल तो गाफिल, तो हमारे हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे तमाम बुजुर्गों के पीर हैं, शेख हैं, सैयदुत ताइफा कहते हैं, तो उनसे किसी ने पूछा, हजरत ये अल्लाह करता हूँ लेकिन दिल गाफिल है, क्या अजीब व गरीब जवाब दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी जबान को जो एक उज्व है तौफीक अता फरमाई अपना नाम लेने की। जब तुम शुक्र करोगे तो कुरान में अल्लाह का इरशाद है, लैन शकर तुम लाजीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र करोगे तो मैं नेमत में इजाफा करूँगा, तो फिर उसकी बरकत से दिल को भी अल्लाह तौफीक अदा फरमाएंगे, काय की अपना नाम लेने की, दिल की गफलत भी दूर होगी। और एक बात याद रखो भाई, ये जबान वाला जिक्र जो है ना, जैसा भी हो गफलत वाला, लेकिन ये पहली सीढ़ी है किसकी, दिल के अंदर वो जिक्र का असर लाने की। जाहिर है दिल में तो जिक्र कब आएगा, जबान के बाद ही आएगा ना। पहली सीढ़ी कौन सी है, तो आप दूसरी सीढ़ी पर कब पहुंचेंगे, जबकि पहली सीढ़ी को आप तय करेंगे ना, पार करेंगे, पास करेंगे, तो फिर दूसरी सीढ़ी आएगी ना, उसके बगैर तो दूसरी सीढ़ी आने वाली नहीं है, समझाया कि नहीं। तो जब तक के जबानी जिक्र की आदत नहीं डालोगे, तो जबानी जिक्र करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा दिल क्या होगा, अल्लाह की याद से आबाद हो जाएगा, अल्लाह की याद से आबाद हो जाएगा। ये अभी शुरू में तो ये गफलत ऐसे ही रहेगी, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, अपना काम करते रहो, आते आते आएगा उनको ख्याल। हजरत ख्वाजा साहब का एक शेर है, आते आते आएगा उनका ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से जो गफलत है ना, बेख्याली, वो एकदम जाने वाली नहीं है, आते आते आएगा उनका ख्याल। वो जिक्र करते रहो करते रहो करते रहो, यहाँ तक कि दिल के अंदर से ये गफलत दूर हो जाए, और हमारा दिल भी अल्लाह की याद से क्या हो जावे, आबाद हो जावे। और जब अल्लाह की याद से दिल आबाद हो जाएगा ना, तो ये सारी जो खराबियाँ हैं, ये गुनाह जो दुनिया में होते हैं ना, वो गफलत की वजह से, अल्लाह की याद से लोग गाफिल हैं। दिल में जब अल्लाह की याद आ जाएगी, तो फिर वो गुनाह का सिलसिला क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हदीस में आता है, ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी वह हुवा मोमिनुन, जिना करने वाला जिस वक्त जिना कर रहा हो वो मोमिन नहीं होता, यानी गोया उसके दिल में अल्लाह की याद की का इस्तेहज़ार ताज़ा नहीं होती, वो भूले हुए हो। अगर जैसे एक आदमी यहाँ है, कोई नहीं है, पूरी मस्जिद खाली है, लेकिन मस्जिद के अंदर लगे हुए हैं क्या सीसी कैमरे, वो आदमी जानता है कि सीसी कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी नहीं है, तो अभी अगर कोई हसीन से हसीन तर औरत आएगी, तो अभी वो उसकी तरह नहीं, वो जानता है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, और कमरे में जहाँ वो कैमरे की स्क्रीन है ना, वहाँ लोग बैठ कर के मेरा ये सब तमाशा देख रहे हैं, तो वो बुजुर्ग बन जाएगा, आंखें झुका देगा, समझा कि। तो अल्लाह का तस्वर, तो यहाँ तो तस्वर इसका है लोगों का ना, यही तस्वर अल्लाह का दिल में बैठ जाए, तो फिर कोई गुनाह थोड़ा कर सकता है, कि गुनाहों से रोकने वाली चीज़ है, समझाया कि नहीं। तो ये अल्लाह के जिक्र का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आदमी को अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद दिल में जब बैठती है, तो अल्लाह की नाफरमानी से आदमी को क्या करती है, बचाती है, सुनाया कि नहीं। तो इसलिए इसका ख़ास अहतमाम होना चाहिए। और देखो ये जिक्रुल्लाह की तीन किस्में हैं, एक तो दर्जा ये कि आदमी जबान से अल्लाह को याद करें, ये कम से कम दर्जा, और इससे ही शुरुआत होती है। उसके बाद जब आदमी ज़्यादा इस तरह बार बार कसरत से अपनी ज़बान से अल्लाह को याद करेगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जिक्र बैठेगा कहाँ, दिल के अंदर। फिर दिल وہ ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد رہے گا, اس کے نتیجے میں کبھی وہ گناہ اور نافرمانی کا کام نہیں کرے گا. اور پھر یہ ذکر قلبی کہلاتا, پہلا ذکر لسانی تھا زبانی ذکر, یہ دل کا ذکر, اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں, جب آدمی کے دل میں اللہ کی یاد ہو جائے گی آباد ہو جائے گی تو کوئی 24 گھنٹے میں کسی گھڑی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, وہ سوچے گا, ہر وقت کا جو حکم ہے وہ پورا کرے گا. نماز کا وقت آیا نا زہر کا, تو دل میں اللہ کی یاد بیٹھی ہوئی ہے, تو زہر کی اذان کی آواز آوے یا نہ آوے وہ گھڑی دیکھے گا, اذان ہو گئی, بھلے مجھے آواز نہیں آئی ٹائم ہو گیا اذان ہو گئی, دوڑا ہوا آئے گا, سمجھا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی یاد بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر وقت وہ اللہ کا استحضار ایسا ہے جو اس وقت کا جو حکم ہے نا اس سے اس کا کیا کرواتا ہے, پورا کرواتا. گھر میں ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو بیوی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرے گا, اس کو ہر وقت یہ خیال ہے میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, میں اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کروں گا تو مجھے کل اللہ کو جواب دینا ہے. ایک آدمی, دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک آدمی آیا, یہ دراصل حضرت جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے, اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر. یہ پھر اسلام کیا ہے؟ تو کہا تم کلمہ پڑھو, کلمہ شہادت, اور نماز پڑھو, نماز قائم کرو, روزے رمضان کے رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو. مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو کہا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. یہ احسان, یہ بہت اونچا مقام ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلیفہ ہیں, ان سے کہا حضرت مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ احسان والا مقام عطا فرمایا. احسان والا نے گویا آدمی کو نماز کے اندر بھی یہ خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کو گویا کے دیکھ رہا ہوں. تو حضرت نے پوچھا اللہ مبارک کرے, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کیفیت خالی نماز ہی میں ہے؟ کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو تبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, یا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہو تب بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ دکان پہ جب بیٹھتے ہو تجارت کرنے کے لیے تو بھی یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کسی گاہک کو جو ہے کوئی دھوکہ تو نہیں دیتے؟ گویا ہر موقع پر جس یہ تصور جس آدمی کے دل و دماغ میں 24 گھنٹے یہ تصور چھایا ہوا ہو وہ کبھی بھی کسی کوئی غلط کام نہیں کرے. گھر میں ہوگا بھی بچوں کا حق ادا کرے گا, دکان پر ہوگا شریعت کے مطابق کیا کرے گا, تجارت کرے گا, ملازمت سروس کرتا ہے, جاب کرتا ہے, تو کبھی بھی اپنے باس کے خلاف اس کی خیانت نہیں کرے گا, وہ سب کو 100% پورا کام کرے گا, ذرا برابر 1 منٹ کے لیے بھی اندر کام کے اندر چوری نہیں کرے گا, یہ سب. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ کیفیت خالی نماز میں ہے کہ گھر میں بھی ہے جب بیوی بچوں کے ساتھ؟ یہ تو حدیث میں تو خالی اتنا ہی ہے نا کہ تم اللہ کی عبادت کیا, اسی لیے تو پوچھا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کے نتیجے میں آدمی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے ہر ایک کے ساتھ معاملہ, وہ اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے سمجھ رہا ہے تو بیوی بچوں کے حق کو ادا کرنے میں بھی کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرے گا, ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا, ہر جگہ کا جو شریعت کا حکم ہے وہ کیا کر رہا ہے, کرے گا وہ بجا رہا. یہ ہے حقیقی ذکر, جو ہر موقع کا شریعت کا حکم پورا کرنا, یہ حقیقی ذکر. خالی زبان سے اللہ اللہ کرنا نہیں, دل میں یاد بیٹھی ہو اتنا, یہ کے موقع سے मैं मिसाल दिया करता हूँ कि भाई देखो, एक बाप है, उसके दो बेटे हैं हमारे यहाँ, कि भाई वो बेटे जो हैं वो कुवैत चले गए, दुबई चले गए कमाने के लिए है? अब उनमें से एक बेटा रोजाना बाप को फोन करता है, अब्बा कैसी तबीयत है, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आपको बेचैन हूँ आपकी याद में हुआ। दूसरा बेटा जो है फोन रोजाना नहीं करता, लेकिन हर महीने की पहली तारीख पर बाकायदा पाबंदी के साथ अब्बा को जो भेजना है वो पूरा भेजता है, वो फोन रोजाना करता है, वो कुछ बेचता बेचता नहीं है, सुना है कि नहीं। तो अब उसके बाप को पूछेंगे, कोई दोस्त पूछे, ये तुम्हारे छोकरे गए हुए हैं याद करते हैं कि नहीं, सुना वो रोजाना फोन आता है, क्या फोन आता है, बाप क्या कहेगा, क्या फोन आता है, ठीक है। क्या दूसरा वो बराबर पहली तारीख को भेज देता, फोन एक भी नहीं करता। तो हकीकी याद करने वाला बाप ने किसको बतलाया, वो जो भेजता है सैलरी उसको बतलाया ना, फोन करने वाले को बताया नहीं। तो हकीकत तो यही है कि हर वक्त अल्लाह का जो हुक्म है पूरा करे वो है अल्लाह का जिक्र करने वाला। तो बहरहाल यह अल्लाह के जिक्र की कसरत जो है उसके बड़े फवाइद हैं, उसका एहतमाम करना चाहिए। अब अल्लाह के जिक्र की बहुत सारी शक्लें हैं, कुरान पाक की तिलावत ये अल्लाह ताला की जिक्र का सबसे आला दर्जा, समझाया कि नहीं। हदीस में इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबरक तआला को 100 मरतबा ख्वाब में देखा, और 100वीं मरतबा जब देखा तो पूछा है बारी ताला, आदमी आपको इंसान आपका कुर्ब और आपकी नज़दीकी सबसे ज़्यादा किस के ज़रिए हासिल कर सकता है, क्या उसके ज़रिए से जो चीज़ मेरे अंदर से निकली यानी मेरा कलाम कुरान, तो क्या कुरान तिलावत से उसकी, क्या समझ कर या बेसमझे, क्या समझ कर हो तो भी बग़ैर समझे हो तो भी कुरान की तिलावत से जो अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है किसी और चीज़ से नहीं। हमारे अकाबिर के यहाँ उसका बड़ा अहतमाम, हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक एक मरतबा मैं ज़ाम्बिया चिपाड़ा जाना हुआ था, हज़रत मौलाना अब्दुलरहीम साहब मौताला नवर अल्लाह वरकद उस वक्त हयात थे, हमारे साथी हैं, एक आध साल आगे थे, तो उनको मैंने पूछा कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह का तिलावत का मामूल क्या था, कि रोज़ाना 8-9 पारे की तिलावत करते हैं, हालांकि हजरत के सारे काम बहुत सारे तसानी वगैरह अहले इल्म जानते हैं। हमारे माना इब्राहिम साहब दामद बरकातुम यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, वो बांग्लादेश में हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह मरकदाऊ के एक शागिर्द हैं, सहारनपुर के ज़माने में हजरत से पढ़ा था, वो बुज़ुर्ग आदमी, वो उनसे माना इब्राहिम साहब ने पूछा कि भाई हजरत की कोई बात बताओ कि क्या बतावें, वो मैं हम पढ़ते थे तो हजरत रोज़ाना सबक में ताकीद करते, भाई कुरान पढ़ो कुरान पढ़ा करो खूब, तो क्या मैं छोटा था और ज़रा बेतकल्लुब था, हजरत से एक मरतबा पूछ लिया हजरत आप कितनी तिलावत करते हैं, तो हजरत ने जवाब में फरमाया भाई देखो ये तो अल्लाह और बंदे का मामला है, इसमें तुम काय को पढ़ते हो, तो कहा कि फिर मैंने अर्ज़ किया कि हजरत बतलाएँ हम लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले, तो हजरत ने फरमाया कि मैं जो है तहज्जुद के अंदर रोज़ाना 8 पारे पढ़ता हूँ और दिन में बेहिसाब कुरान पढ़ता हूँ। एक और बुज़ुर्ग से वहीं बांग्लादेश में मौलाना की मुलाकात हुई, हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह मरकदऊ के शागिर्द थे, हजरत ने एक मरतबा उनसे पूछा कि भाई तुम कितना कितना रोज़ाना कुरान पढ़ते हो कि 10 पारे पढ़ता हूँ, कि बस 10 पारे पढ़ते हो जवान आदमी हो, मैं 40 पारे पढ़ता हूँ रोज़ाना। तो बतलाने का कि हमारे अकाबिर के यहाँ कुरान ये भी जिक्रुल्लाह का सबसे आला दर्जा है, कुरान की तिलावत। आज हमारी जिंदगियों में कुरान की तिलावत कितनी है, हर एक अपने गरेबान में मुंह डालकर देख ले, खुद हमारे अहले इल्म का तबका उनको जब बात करते हैं ना तो यूँ कहते हैं मौलवी साहब क्या करें, मदरसे में किताबें पढ़ाने की हैं उसकी तैयारी, तो ये हमारे बुज़ुर्ग उनको पढ़ाने की नहीं थी, उनको तैयारियाँ नहीं करने की थी, और उसके बावजूद वो इतना ज़्यादा अहतमाम करते थे। बहरहाल ये कुरान की तिलावत एक, तो दूसरा जो है सुबह शाम की जो तस्बीहात हैं, जो तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, उसका भी अहतमाम होना चाहिए पाबंदी के साथ। तीसरी चीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ मौक़ों की जो दुआएँ हैं, कि भाई आप घर में दाखिल हुए तो किस کیا دعا پڑھ کر کے داخل ہو رہے ہیں، کس طرح ابھی مسجد سے نکلیں گے تو مسجد سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا گیا، پہلے دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتی، اور پھر الٹا پاؤں پہلے نکالا اور پھر سیدھا پاؤں نکالا، یہ طریقہ ہے باہر نکلنے کا. لیکن ہمارا حال کیا ہے، جانتے سب ہیں لیکن نکلیں گے کیسے، پتہ ہی نہیں نکلتے وہ نکل گئے، عادت نہیں ڈالی. بہت کم حضرات ایسے ہیں جو اس کے مطابق عادت ڈالتے ہیں. بھائی سوتے سونے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، باوضو سونا بستر پر جواؤ تو تسبیح فاطمی پڑھے، پھر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل اور سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھ کے ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھر لیٹے. لیٹنا کا بھی سو مسنون طریقہ ہے، دائیں کروٹ پر دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر پھر سوتے وقت کی دعا پڑھے. بہت ساری دعائیں، چھوٹی سی دعا اللہم بسمی کا آموں تو واہیا سب کو یاد ہے، لیکن میں پوچھوں گا کل رات پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ہر ایک آدمی پوچھ رہے. تو یاد جو سنتیں ہم جانتے ہیں، یہ ذکر کے جو طریقے حضور، میں ابھی یہ بتلایا تھا کہ اس طرح حضور نے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا، ہر وقت سوتے وقت بھی ہمارا تعلق کس سے، اللہ. آخری جو کچھ ہو ہماری سب باتیں اللہ سے ہو رہی ہیں، اللہ کو یاد کر کے سو رہے ہیں. ہمارا نامہ اعمال آج کا جب بند ہوگا تو اس میں آخر میں کیا ہوگا، یہی دعائیں ہوں گی. اسی لیے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، یہ لمبی چوڑی دعا ہے. اس کے متعلق تو ہے بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ اس کے بعد کچھ بولے نہیں سورے تو سونے تک، گویا اس کا یہی آخری عمل ہو، نامہ اعمال ہمارا اس طرح بند ہو اور جب صبح اٹھیں آنکھ کھلتے ہی پہلی دعا کیا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور دوسرے اذکار جو ہیں وہ. تو گویا موقع موقع کی یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائی، ہر وقت گویا ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہر وقت، اس لیے اس کا اہتمام کرو. یہ دعائیں جو ہیں نا، یہ بھی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے والی دعا. آدمی جب دعا کرے گا تو دھیان ادھر اللہ کی طرف ہوگا، اس لیے ان کا اہتمام کرو. ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اس سے اللہ کی ذات ایک تعلق قائم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا پڑھ.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائیں تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔